आप नूरे विलायत कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएंगे। टॉपिक निज़ाम विलायत फ़कीह तरक्की याफ्ता मुआशरों का जामे तरीन सियासी निज़ाम। अर्ज़ क़िबला मौलाना अली मुर्तज़ा ज़ैदी साहब बुलंदतर सलावात।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلى على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں آپ کو یہ سب سعادت نصیب کی کہ ہم دین کے نام پر جمع ہوں، دین کے نام پر سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں، دین کے نام پر سیکھنے کی کوشش کریں۔ اہل بیت اطہارہ علیہ السلام کے ایام میں خدا متعال نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کا موقع نصیب کیا ہے اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ موضوع کے اعتبار سے تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے میرے پاس، اور یہ موضوع میں نے خود انتخاب کیا ہے، اور وقت بھی کافی پیچیدہ وقت ہے، یہ میں نے انتخاب نہیں کیا۔ اچھا، یہ وقت پیچیدہ کیوں ہے؟ جب ہم قم میں پڑھتے تھے تو وہاں پر اساتذہ مختلف ہوتے تھے، بڑے تجربہ کار ہوتے تھے، جتنی ہماری عمر ہوتی تھی اس سے زیادہ ان کا پڑھانے کا تجربہ ہوتا تھا۔ تو ان میں سے ایک استاد نے ایک لیکچر شروع کیا، وہ تقریباً 3 بجے ہوا کرتا تھا، اور ان کو معمولاً یہ شکایت رہتی تھی کہ بھائی آپ لوگ شاید توجہ اتنی نہیں دے پا رہے۔ پھر ایک دن ان سے جب اس موضوع پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، کچھ لیکچرز وہ ہوتے ہیں جو صبح سے لے کر 11 بجے تک ہوتے ہیں، ان لیکچرز میں ٹیچرز کو بھی پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں معمولاً 7-8 بجے سے لے کر 11 بجے تک۔ پھر ایک وہ لیکچر ہوتا ہے جو ظہر سے 1 گھنٹے پہلے ہوتا ہے، جو ہم لوگوں کے وقت میں پاکستان کے یہاں پر کراچی کے وقت کے مطابق مثلاً 11 سے لے کے 12:30 تک لے لیجئے، 11:30 سے 12:30 1 بجے تک لے لیجئے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ پھر ایک وہ لیکچر ہوتا ہے جو ظہر کے کھانے کے بعد ہوتا ہے، اس میں نہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے نہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے۔ اب تو یہ ظہر کے بعد کے بھی بعد والا ہے، تو اس میں کافی طاقت چاہیے ہوگی کہ یہاں کسی کو کچھ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عبد الفرد۔ زین محترم، ہمیں خدا متعال نے ایک ایسی عقل کے ساتھ خلق کیا ہے جس میں ہم فائدہ اور نقصان ہر لمحے سوچتے رہتے ہیں، ہمارے فیصلے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے فیصلے صرف دنیاوی فائدے کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے فیصلے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے نقصان کے اوپر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے فیصلے صرف اخروی فائدے کے اوپر اور نقصان پر ہوتے ہیں۔ بہرحال فائدہ اور نقصان یہ ہمارا ذہن مسلسل کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اچھا اب تصور فرمائیے کہ دن ہے 15 رجب کا, اور 15 رجب کا جو دن ہے, یہ جو ظہر کے بعد کا وقت ہے, یہ وقت ہے اعمال ام داؤد کا. سال کے چند دنوں میں سے جو بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہیں عبادات کے لیے, ان میں سے یہ ایک دن ہے, اور یہ وقت خاص وہ وقت ہے جو انہی عبادات کے لیے منسوب بھی ہے. اور اس میں ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہم ایک لیکچر دیں, اور آپ نے انتخاب کیا ہے کہ ایک لیکچر سنیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لیکچر سے اس سے زیادہ فائدہ نہ نکلا جو اعمال ام داؤد سے ہونا تھا, تو میں اور آپ دونوں لوزر ہیں, ہم دونوں خسارے میں گئے. اچھا اب میرے اور آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لیکچر اعمال کی جگہ لے لے؟ ہاں جگہ تو نہیں لے سکتا, لیکن ہمیں ایک امید یہ بنتی ہے کہ شیخ عباس قمی نے شب قدر کے اعمال میں با فضیلت ترین عمل طلب علم کو قرار دیا ہے. شب قدر کے اعمال میں تو انہوں نے فرمایا کہ شب قدر کے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے کہ آپ علم حاصل کریں. البتہ اس علم کی نوعیت کیا ہوگی, استاد بزرگ بڑا تشریف فرما ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں ہر علم ایک درجہ ایسا نہیں ہوتا ہے, علم کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک امید ہے, وہ یہ کہ اگر ہم خلوص نیت سے اور جتنی بھی ہمارے اندر طاقت شعور کی فکر کی ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا نے متعال کی بارگاہ اس کی رضایت کی خاطر, امام عصر کی خدمت کرنے کی خاطر اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ خدا نے متعال ہمیں وہی ثواب دے گا جو ان اعمال کو انجام دینے کے نتیجے میں ہمیں نصیب ہونا تھا انشاءاللہ تعالی. خدا نے متعال سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں ماہ نیم رجب کے اعمال کی فضیلت نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. احسان محسن, میرا موضوع کچھ اس طرح کا ہے کہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے, یہ نظام کس دور کا نظام ہے؟ آیا یہ پچھلے دور کا نظام ہے جس کو ہم اس دور میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس دور کا نظام ہے جو ابھی ایجاد ہوا ہے؟ ہم اس کو کس عنوان سے دیکھ رہے ہیں؟ اور گفتگو ہماری ٹائم اور سینچریز کے اندر نہیں ہے, یعنی ہم اس بات کا جائزہ نہیں لینا چاہتے کہ ولایت فقیہ کا نظام سب سے پہلے کب پیش کیا گیا, سب سے پہلے اس کو کس نے پیش کیا, یہ ہماری گفتگو نہیں ہے. ہماری گفتگو اس بات میں ہے کہ یہ نظام ضرورتوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے جدید نظام ہے یا قدیم نظام ہے. اس کو ہم ماڈرن سسٹم کہیں, ماڈرن پولیٹیکل سسٹم یا ماڈرن پولیٹیکل سسٹم نہیں کہہ سکتے ہم اسے. تو مثال کے طور پر ایک مکالمہ مشہور ہے, ایک طنزیہ مکالمہ مشہور ہے کہ جس میں کسی نے امام خمینی سے کہا کہ یہ جو نظام آپ لا رہے ہیں یہ ایران کو 1000 سال پہلے لے جائے گا. یہ جو آپ نظام لا رہے ہیں ولایت فقیہ کا, دینی حکومت کا, یہ ایران کو 1000 سال پہلے لے جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ 1000 سال پہلے, میں تو اس کو 1400 سال پہلے لے جانا چاہتا تھا, یہ تو صرف 1000 سال پہلے تک آیا. اچھا اب اس میں امام خمینی نے صدی کے عنوان کو استعمال کیا کہ بھائی میں تو اس کو 1400 سال پہلے لے جانا چاہتا تھا, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نظام ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا تھا. ہماری گفتگو اس میں نہیں ہے کہ یہ نظام کس نے دیا تھا اور یہ نظام سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا. تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہمارے پاس ولایت فقیہ نام کی اصطلاح فقہ کے اندر مثال کے طور پر پہلی دفعہ کس فقیہ نے استعمال کی, یہ ہماری گفتگو نہیں ہے. ہماری گفتگو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں رہنے والا ایک انسان, آج کی دنیا کو ہم ماڈرن ایج کہہ سکتے ہیں, جدید دور, اور بلکہ ہم اس کو پوسٹ ماڈرن ایرا بھی کہتے ہیں, ماڈرنزم کے بعد کا دور بھی کہتے ہیں. تو یہ جو جدید دور کا انسان ہے, آیا یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے یہ اس کے لیے مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے؟ تو مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذہبی کوئی بات کرتے ہیں تو سامنے والا فوراً ہم سے کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ قدامت پسند ہو, آپ لوگ ہیں کنزرویٹو. اچھا ابھی یہاں پر کوئی پاپ اسٹار آ جائے تو اسے لوگ کیا کہیں گے, یہ ماڈرن ہے. سب سے پہلے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں کہ ماڈرن کون ہوتا ہے, کس کو ہم کہیں کہ ماڈرن ہے. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں اور آپ یہاں پر قمیض شلوار پہنے ہوئے ہیں, اگر ایک آدمی یہاں پہ داخل ہو جس نے تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, وہ ماڈرن ہے اور ہم قدامت پسند ہیں, کیا ہے اس میں سے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے سامنے بائی سائیکل پر آیا سائیکل چلاتے ہوئے, اور ایک آدمی آپ کے سامنے مثلاً ٹیسلا کی گاڑی میں بیٹھ کر آ گیا الیکٹرک وہیکل کے اندر, تو وہ ماڈرن ہو گیا. ماڈرنزم کیا ہے؟ ماڈرنزم کی ایک تعریف, یہ عوامی تعریف ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی, اور آپ نے میرے لہجے سے سمجھ دیا کہ ظاہر ہے یہ تو ہم نہیں کہنا چاہ رہے. یعنی ماڈرنزم یہ ہو کہ جو کسی معاشرے میں پرانا لباس چل رہا ہو اسے چھوڑ دیا جائے, نیا لباس لایا جائے, تو یہ ماڈرن ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. لباسوں کے تبدیل کرنے سے کوئی ماڈرن نہیں ہوتا. مثلاً پہلے زمانے میں اس علاقے میں گدھا گاڑی یا بیل گاڑی چل رہی تھی, سائیکل چل رہی تھی, اب سب کے سب لوگ فور ویلرز میں بیٹھ گئے, تو کیا ماڈرن ہو گئے؟ نہیں. سواری تبدیل کرنے سے, لباس تبدیل کرنے سے کوئی انسان ماڈرن تھوڑی ہو سکتا ہے. یا مثال کے طور پر پہلے یہ سب لوگ پنجابی, سندھی, بلوچی, اردو بول رہے تھے, اب سب کے سب فرینچ اور انگلش بولنے لگے, تو یہ ماڈرن ہو گئے؟ نہیں. زبانوں کو تبدیل کرنے سے بھی کوئی ماڈرن نہیں ہوتا. اچھا, یہ وہ چیزیں جس کو ہماری عوام, ہمارے لوگ ماڈرن سمجھتے ہیں. تو مثال کے طور پر کسی نے لباس تبدیل کر لیا, اس کے علاقے میں لوگ دھوتی باندھ رہے تھے, اس نے کچھ اور پہن لیا, تو یہ ہو گیا ماڈرن؟ نہیں, اس سے کوئی ماڈرن نہیں ہوتا. بس میں اور آپ لباس تبدیل کریں, اپنی گاڑیاں تبدیل کر لیں, اپنے گھروں کے اسٹائلز کو تبدیل کر لیں. پہلے کے لوگ مثال کے طور پر گارے اور مٹی سے گھر بناتے تھے, اینٹوں سے گھر بناتے تھے. میں نے مثلا کسی اور مٹیریل سے گھر بنا لیا, تو میرا گھر ماڈرن ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلے ہمیں جانچنا پڑے گا, بھئی یہ ماڈرن انسان ہے کون, کس کو کہتے ہیں ماڈرن. تو ہم نے یہ طے کیا جو ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, اور آپ کے ذہن نے فوراً اس کا فیصلہ کیا کہ بھئی لباس کو تبدیل کرنے سے, زبان کو تبدیل کرنے سے, وسیلوں کو تبدیل کرنے سے, اسٹائل کو تبدیل کرنے سے کوئی انسان ماڈرن نہیں ہو سکتا. تو ماڈرن کیا ہوتا ہے؟ اصل ماڈرن کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر جو آدمی دیہات میں رہ رہا ہے وہ ماڈرن نہیں ہے, جو شہروں میں رہ رہے ہیں وہ ماڈرن ہیں. تو میں کہوں گا نہیں, یہ خام خیالی ہے, یہ غلط فہمی ہے, یہ ماڈرنزم نہیں ہے. تو ماڈرنزم کیا ہے؟ ماڈرنزم یہ ہے کہ پہلے آپ کوئی کام کر رہے تھے جس کی آپ کو کوئی دلیل نہیں پتا تھی. کیوں کر رہے تھے؟ رسم یوں چل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ نہیں معلوم. کیوں کر رہے ہو؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ نہیں ہے. پھر کیوں کر رہے ہو؟ سب کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. اب ایک آدمی کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں وہ نہیں کروں گا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس, میں وہ کروں گا جس کی میرے پاس دلیل ہوگی, یہ ماڈرن انسان ہے, یہ ماڈرنزم ہے. بس ماڈرنزم کس کے مقابلے میں؟ ماڈرنزم پرانے کے مقابلے میں نہیں ہے. ممکن ہے پرانے والے کے پاس دلیل ہو, اور آج کل بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے. مثلا ہمارے جیسے ملک میں, ہمارے جیسے شہر میں, ابھی تو آپ اپریل میں تشریف لائیں, شاید آپ کی آمد کی وجہ سے گرمیوں نے آنے کا ارادہ ترک کیا ہوا ہے, ورنہ ابھی تک یہاں پہ ٹھیک ٹھاک گرمی ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بہرحال تھوڑے ایک مہینے کے گزرنے کے بعد یہاں پہ ٹھیک ٹھاک گرمی پڑے گی. اب جب یہاں پہ گرمی پڑ رہی ہو اور ایک آدمی پینٹ شرٹ تھری پیس سوٹ پہن کر اس گرمی میں اس پنڈال میں آئے, اس کو میں کہوں کہ یہ ماڈرن انسان ہے؟ نہیں, میں کہوں گا بھائی تمہیں کچھ کمی ہے تمہارے دماغ کے اندر. کیا باہر 40 ڈگری کی گرمی پڑ رہی ہے, تم نے ونٹر کا سوٹ پہنا ہوا ہے, اس کپڑے کے اندر تو ہوا اندر جانے کا کوئی امکان نہیں, اس کے بعد تھری پیس بھی کیا ہوا ہے تم نے اس کو, اوپر سے تم نے جوتے موزے چڑھائے ہوئے ہیں, بھائی تم اپنے ساتھ کی ظلم کیوں کر رہے ہو؟ یہ ماڈرن ہے؟ نہیں, یہ ماڈرن نہیں ہے. پھر ماڈرن کون ہے؟ ماڈرن میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے ہمارے ہی علاقوں کے اندر کسی خاندان کے اندر رسم چل رہی ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو, شادی ہوگی تو کپڑے اس جنس کے ہوں گے, گرمی میں بھی یہی کپڑے. ہاں گرمی میں بھی یہی کپڑے. تو کیا بھائی کوئی تک ہے؟ نہیں کوئی چک نہیں ہے, ہم اس طرح سے ہیں. اب ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے بھائی یہ گرمی کا موسم ہے, میں وہ والے کپڑے نہیں بناؤں گا, میں ایسے کپڑے بناؤں گا جس میں مجھے گرمی نہ لگے, اس آدمی کو میں کیا کہوں گا؟ یہ آدمی ماڈرن ہے, یہ ماڈرن ہے. بس میرے نزدیک ماڈرن کیا ہے واقعی, جس کو ہم لوگ قابل دفاع ماڈرنزم کہیں, ایک وہ ہے نا قابل دفاع ماڈرنزم ہے. ایک آدمی آئے جو کچھ اب تک ہو رہا تھا اس سب کو تبدیل کر دو. کیوں تبدیل کر دو؟ چونکہ ماڈرنزم ہے. نہیں یہ ماڈرنزم نہیں ہے. ماڈرنزم کیا ہے؟ ماڈرنزم یہ کہ وہ کرو جس کے اوپر کوئی عقلی دلیل ہو, اور وہ جاری رکھو جس کے اوپر عقلی دلیل تھی, وہ جاری رکھو. مثال کے طور پر آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسی جگہ سے آئے ہوں گے جہاں پر ابھی بھی جانوروں کا ہی دودھ بغیر کسی انڈسٹریل پروسیسنگ کے استعمال ہو رہا ہوگا. بھائی یہ اچھا کام ہے, اسے جاری رکھیں آپ, یہ ماڈرنزم ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسی جگہوں سے آئے ہوں گے انشاءاللہ جن کے گھروں میں ابھی بھی سیمنٹ اور سریا استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ ویسے ہی گھر بناتے رہیے, یہ ماڈرنزم ہے, یہ ماڈرنزم ہے. کیوں؟ جن لوگوں نے بلا تکی بلا کسی تک اور وجہ کے کانکریٹ کو استعمال کیا, سریے اور سیمنٹ کو استعمال کیا, ان کے گھر میں کیا ہو گیا؟ اب جا کے دیکھیے ہمارے گھروں کے ساتھ کیا ہوا ہے. شہروں کے اندر بدترین گرمی کے اندر ہم نے ایسے گھر بنائے جو گرمی میں مائکرو ویو اوون بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہم سب کو دو دو ٹن کے اے سی چلانے پڑ رہے ہیں اپنے کمروں کے اندر, ورنہ اندر پھک جائیں گے ہم لوگ. یہ ماڈرنزم ہے, یہ حماقت ہے. بس کوئی کہے ہر تبدیلی ماڈرنزم ہے, نہیں بھائی ہر تبدیلی ماڈرنزم نہیں ہے. کچھ تبدیلیاں احمقانہ ہیں, وہ ماڈرنزم نہیں ہے. ماڈرنزم یہ ہے کہ جو عقل میں آئے وہ انجام دیں آپ, اور بہت ساری چیزیں جو پرانی تھیں ان میں عقل تھی اس کو آپ انجام دیتے رہیے, وہ آپ کا ماڈرنزم رہے گا. اب آپ تصور فرمائیے دنیا میں ایسے آرکیٹیکٹس کم نہیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو 80-80 منزلہ 100-100 منزلہ عمارتیں بنا کے دی ہیں, اور جب اپنے گھر بنائے تو مٹی اور گارے کے بنائے. ارے تم نے پوری دنیا کو 80-80 منزلہ کے اندر بٹھا دیا اور سیمنٹ اور کنکریٹ میں بٹھا دیا, تم اپنے گھر مٹی کا کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہماری طبیعت کے حساب سے یہ عمارت زیادہ بہتر ہے. یہ ماڈرنزم ہے, یہ ماڈرنزم ہے. اب مثال کے طور پر پہلے کا ماڈرنزم کیا تھا, پچھلے دور کا, وہ یہ تھا کہ جناب کوئی انسان چلنا بند کر دیں, انسان چلنا بند کر دے, یہاں سے وہاں تک بھی جانا ہے تو گاڑی استعمال کرے, یہ ماڈرنزم تھا. اب کیا لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی جہاں پہ آپ کا آفس ہے نا اس سے دو بلاک دور گاڑی پارک کرو تاکہ تھوڑا چلنا نصیب ہو جائے, اگر لفٹ لگی ہے تو لفٹ سے نہیں جاؤ سیڑھیوں سے جاؤ تاکہ تھوڑا چلو. ان میں سے کون سا ماڈرنزم ہوا, گاڑی یا چلنا؟ چلنا. کیوں؟ چلنے میں عقل ہے. جہاں پہ گاڑی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ آپ نے گاڑی کا استعمال کیا, ماڈرنزم نہیں ہے, یہ حماقت ہے. ہاں جہاں پہ گاڑی کا استعمال ہونا چاہیے تھا وہاں بھی نہ چلوں, وہاں پہ بھی گاڑی استعمال نہ کروں, میں کہا میں ملتان پیدل جاؤں گا, نہیں بھائی یہ ماڈرنزم نہیں ہے. اب آپ یہ کہو گاڑیاں تو ہیں جہاز تو ہیں لیکن اللہ کے رسول اونٹنی پہ بیٹھے تھے, میں بھی صرف اونٹنی پہ بیٹھوں گا, نہیں یہ غلط بات ہے, یہ عقل نہیں ہے. ماڈرنزم کیا ہے؟ ماڈرنزم یہ ہے کہ بھائی آپ وہ کرو جس کے اوپر عقل کی کوئی دلیل ہو, جس کے اوپر قابل دفاع آپ کا عمل ہو, جس میں آپ کی کوئی مصلحت پوری ہوتی ہو, اور اس مصلحت کو جتنا دور تک لے جا سکتے ہیں اس مصلحت کو دور تک لے کر جائیں. مثلا ہم نے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا عمارتیں بنی ہوئی ہر شہر کے اندر, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور مجھے کسی نے ابھی بتایا کہ بھائی فلاں شہر کے اندر ہم گئے, وہاں پر ایک محلہ تھا, وہاں پہ عمارتیں تھیں اور وہاں ہر پلاٹ اتنے کا تھا, اور اس کے بالکل برابر میں ایک کھیت تھا, اور اس جگہ کی قیمت ایک چوتھائی تھی چونکہ وہ کھیت تھا, اور جہاں عمارت بنی تھی اس کی قیمت چار گنا زیادہ تھی. کیوں؟ چونکہ وہ کھیت تھا تو لوگ سمجھ رہے ہیں اس کی قیمت نہیں ہے. اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ زمین کا سائز کھیت کا اور بلڈنگ کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے بھائی, یہ حماقتیں ہیں. ماڈرنزم کیا ہے؟ ماڈرنزم یہ کہ عقل کو استعمال کریں. اب اگر اس سینس میں ہم لیں تو ماڈرنزم کا مطلب کیا ہے؟ ایک سینس میں ماڈرنزم ہو جائے گی ریشنلزم, عقل پسندی. ماڈرنزم یہ نہیں ہے کہ نیا لے کر آؤ, اور نہ ماڈرنزم یہ کہ پرانا لے کر آؤ. ماڈرنزم کو نئے اور پرانے سے کوئی سروکار نہیں ہے, ماڈرنزم کو عقل سے سروکار ہے. اگر عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے تو آپ وہ ضرور کریں چاہے وہ 5000 سال پرانا ہو. اگر عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہے تو آپ اسے قبول نہ کریں چاہے وہ آج ہی کہیں اور سے لائی گئی ہو. تو کہاں سے آئی ہے, کیوں آئی ہے, کہاں سے آئیے اور کب آئیے اور کب بنیے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اور مجھے سروکار یہ ہونا چاہیے اس سے ہمارا مقصد, ہمارا مطلب, ہمارا ہدف پورا ہوگا یا پورا نہیں ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنزم. یہ ایک حصہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سیاسی نظام ہم کسے کہتے ہیں؟ سیاسی نظام آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو سماجی علوم ہوتے ہیں, سوشل سائنسز ہوتے ہیں, ان کے اندر کسی بھی بات کی تعریف تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ میتھمیٹکس میں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں بھائی اسکوائر روٹ کیا ہوتا ہے, آپ ایک خاص تعریف تک پہنچ جائیں گے. آپ فزکس میں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں سالڈ کسے کہتے ہیں, آپ ایک خاص تعریف تک پہنچ جائیں گے. ایکسلریشن اور اسپیڈ کا فرق کیا ہوتا ہے, آپ ایک تعریف تک پہنچ جائیں گے. لیکن جیسے ہی آپ آتے ہیں سوشل سائنسز کے اندر تو کسی بھی چیز کی تعریف تک پہنچنا آسان کام نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں آئیڈیاز, آئیڈیالوجیز تعریف کے اندر ہی انوالو ہو جاتی ہیں. تو مثال کے طور پر آپ پوچھئے کہ بھائی سیاست کی تعریف کیا ہے, آسان نہیں ہے. چونکہ سیاست کو آپ کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں وہ آپ کی تعریف کے اندر انوالو ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ ہر انسان مختلف پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوگا. تو ہم سیاسی نظام کسے کہیں گے؟ اس سے پہلے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ انسان کی زندگی کا مقصد کسے کہتے ہیں, تب ہم یہ بتا پائیں گے کہ سیاسی نظام کسے کہتے ہیں. تو مثلا کیسے ہوگا یہ؟ بھئی یہ کہ اگر آپ کی اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر خوب کھائیں, خوب پئیں, خوب جئیں اور مریں, تو سیاسی نظام وہ ہوگا جو ہمارے اس خوب کھانے پینے اور جینے کے لیے اچھا ماحول فراہم کرے. تو مثال کے طور پر امریکہ کا صدر ایک موقع کے اوپر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی ہم پہلے 6 دن کام کرتے تھے, 1 دن چھٹی کرتے تھے, اب ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے اس میں 4 دن کام کریں گے, 3 دن چھٹی کریں گے. بڑا کمال کیا انسان کو بیکار کر کے. یہ ہماری ترقی ہے کہ ہم بیکار رہیں؟ یہ کون سا کمال ہے؟ یہ ہماری ترقی ہے کہ ہم کم کام کریں اور زیادہ فائدے اٹھائیں؟ اور ان سب کے پیچھے ایک حقیقت ہے, ہم کام نہیں کریں گے, کوئی اور قوم ہمارے لیے گدھوں کی طرح کام کرے گی اور ہم اسے لوٹیں گے. یہ خام خیالیاں ہیں, یہ انسانی اقدار کو, انسان کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں. تو مثلا جیسے آپ ہم سے کہیں بھائی سیاسی نظام کیا ہے, سیاسی نظام کیا کرتا ہے, سیاسی نظام کا طریقہ کار کیا ہے, تو ہمیں پہلے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ انسان کو کیا دیکھتے ہیں. اگر آپ انسان کو کھلو و تمتعو کھانا اور پینا دیکھتے ہیں تو پھر سیاسی نظام وہ ہوگا جو یہ دے. پھر جا کر یہ بھی نہ پوچھے کہ کس سے لوٹ کر کس کو دیا, یہ بھی نہیں پوچھتا. پھر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں تو دے دیا نا, اب مجھ سے مت پوچھو میں نے کس سے لوٹا تھا. اور یہ وہ مسئلہ تھا کہ جو جب رشین ریولوشن آنا شروع ہوا 1918 کے بعد, تو مغربی دنیا نے اکثر یہی کیا کہ انہوں نے تیسری دنیا کو لوٹ لوٹ کر اپنے لوگوں کے منہ اور پیٹ بھر دیے تاکہ وہ خاموش بیٹھے رہیں اور تیسری دنیا لوٹتی رہے اور پٹتی رہے, اور یہ سیاسی نظام بنے. تو سب سے پہلے آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا بھائی آپ انسان کو کیا دیکھتے ہیں. جب آپ یہ بتائیں گے آپ انسان کو کیا دیکھتے ہیں, تو پھر ہم آپ سے پوچھ پائیں گے آپ انسان کا کمال کیا دیکھتے ہیں. جب آپ بتائیں گے انسان کا کمال یہ دیکھتے ہیں, تو پھر ہم پوچھیں گے اس کمال میں معاشرے کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ نے کہا کہ ہاں انسان کا کمال یہ ہے, اس کمال کے لیے معاشرہ ضروری ہے, تو سیاسی نظام وہ ہوگا جو یہ معاشرہ بنائے جس میں انسان کمال حاصل کر سکے. سیاسی نظام یہ ہوتا ہے. بس ہم سے کوئی پوچھے بھائی آپ اسلامسٹ ہونے کے ناطے سیاسی نظام کیا کہیں گے, تو ہم کہیں گے کہ دنیا کا بہترین سیاسی نظام وہ ہوگا جو انسانوں کو اس کے کمالات تک پہنچنے کے لیے مناسب معاشرتی ماحول فراہم کر دے. خدا تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ایسا ماحول ہمیں کوئی سیاسی نظام دے دے جس میں انسان یہ تزکیہ نفس زیادہ سے زیادہ آسانی سے کر سکے. ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ اس پروسیس کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے. جو سیاسی نظام یہ دے دے وہ بہترین سیاسی نظام ہے ہماری نظر کے اندر. اب ہم اگلا سوال میں داخل ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ولایت فقیہ کا نظام دیا ہے اس نظام کی خاصیت کیا ہے؟ یہ نظام ماڈرن انسان کا ہے یا پرانے لوگوں کا نظام ہے؟ تو مثلا اگر آپ اس کے اندر ایک مولانا کو دیکھیں گے جو اس سسٹم کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ فوراً کیا کہیں گے؟ کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھائی یہ پرانے لوگوں کا کام ہے، یہ پھر مولوی آ گئے. جیسا کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے، اب تو ہم لوگ اتنے ڈر گئے ہیں کہ میرا جیسا 35 سال کا مولوی بھی اب وہ مولویوں والا لباس نہیں پہن رہا ہے. البتہ اس ڈر سے نہیں پہن رہا ہوں، اور وجہ بھی ہے. تو بھائی یہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ بھائی اس کے اندر ایک مولانا ہے جو نظام کی ریاست اور قیادت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، وہ اس طرح سے کہے گا کہ انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو مثلا وہ یہ کہے گا یہ بہت قدامت پسند نظام ہے، یہ تو وہی مذہبی رہنماؤں کی حکومت ہے جو یورپ میں 1000 سال پہلے تھی، یہ تو وہی مذہبی رہنماؤں کی حکومت ہے جو 2500 سال پہلے ہوا کرتی تھی. تو وہ کہے گا یہ انتہائی شدید قدامت پسند نظام ہے. صحیح ہے. اچھا ہم فوراً اس آدمی سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ سامنے سامنے کی چیزیں دیکھ کر نظاموں کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی دبئی جائے اور کہے چونکہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہے اس لیے دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک دبئی ہو گیا، یو ای ہو گیا. کیا بیچتا ہے یو ای جاپان کے مقابلے میں؟ حتیٰ یو ای سوئٹزرلینڈ کے مقابلے میں کیا بیچتا ہے؟ سب سے اونچی بلڈنگ تو ہے وہاں پر، لیکن سوال یہ پوچھنا پڑے گا بھائی ان لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے. زیادہ تر اتنے مظلوم ہیں کہ اپنے پینے کا پانی سمندر سے نہیں بنا سکتے، یہ ٹیکنالوجی کا ان کا عالم ہے. تو ترقی یافتہ کہاں سے ہو گئے؟ صرف بلڈنگ کا سائز دیکھ کے طے کرے کوئی ترقی یافتہ ہے یہ؟ سڑکوں کی چوڑائی اور سڑکوں کی لمبائی دیکھ کر کوئی یہ طے کر رہا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ہیں؟ ایک سڑک بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ دنیا کی کوئی بھی بلڈنگ لے لیجیے 3 سال میں بن جائے گی، اب قوم بناؤ 3 سال کے اندر نہیں بنتی. تو مجھے اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی آپ کس پیرامیٹر سے کسی نظام کے بارے میں ججمنٹ دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ یہاں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور مولانا حضرات 2000 سال پہلے سے حکومت کر رہے تھے، 1000 سال پہلے حکومت، لہذا یہ نظام قدامت پسند ہے. نہیں، یہ صحیح راستہ نہیں ہے. آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا اس نظام کی روح کیا ہے، اس نظام کی حقیقت کیا ہے. اور بہت بڑا ایک سوال ہے یہاں پر، بہت اہم سوال ہے، یہ نظام انسانوں کی کون سی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. یہ سوال طے کرے گا کہ کون سا نظام قدامت پسند ہے اور کون سا نظام ماڈرن سسٹم ہے. آپ پہلے یہ طے کریں انسان کون ہے، یہ طے کریں انسان کا کمال کیا ہے، اس انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے اس کی ضرورتیں کیا ہیں، ان ضرورتوں کو کون سا نظام دے گا، پھر طے ہوگا کہ ماڈرن سسٹم کون سا ہے. اب یہاں پر دو تفاسیر تھیں، وہ میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے شاید کبھی سنا ہو مغرب اور مشرق کا فرق کہاں پر ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو مغرب اور مشرق کی اصطلاح ہے یہ کوئی بہت اچھی اصطلاح نہیں ہے. حقیقت یہ ویسٹ اور ایسٹ، مثلاً دیکھیے تھوڑا سا اگر آپ غور فرمائیے جو نقشے دنیا کے آپ کے سامنے اور میرے سامنے بنے ہوئے آتے ہیں، اس کے اندر مغرب کی سمت میں انگلینڈ ہے اور امریکہ ہے، اور آسٹریلیا کس سمت میں ہے؟ تو مشرق کی سمت ہے. تو لیکن آسٹریلیا مشرقی ملک ہے یا مغربی ملک ہے؟ اس کو ہم مغربی ملک کہتے ہیں، جبکہ دنیا کے نقشے میں اگر دیکھیں تو وہ مشرق کے انتہا میں واقع ہو رہا ہے. تو یہ تقسیم کوئی بہت زیادہ عقل مندی پہ مبنی تقسیم نہیں ہے، لیکن بہرحال چل رہی ہے اس طرح سے. بہرحال تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا آپ انسان کو کیا دیکھتے ہیں. بہت مختصر کروں، انسان کو پہلے لوگ دیکھ رہے تھے ویلیوز کے اندر، جس کو ہم مشرقی ممالک کہتے ہیں، جن میں جو قدیم ترین تہذیبیں رہی ہیں، مثلا چین کی تہذیب ہے، انڈیا کی ہے جہاں پر آپ خود اس وقت تشریف فرما ہیں، یعنی آپ وادی سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وادی سندھ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے. آپ ہڑپا جا چکے ہوں گے یقیناً, اور آپ کبھی مونجودارو جانے کا آپ کو موقع ملے. یہ 4000 سال پرانی تہذیبیں ہیں. یہاں پر دنیا کی جو سب سے پہلی تہذیبیں تھیں وہ دنیا کے دریاؤں کے کناروں پر بنی تھیں, چاہے وہ دریا نیل کا تھا افریقہ کے اندر, چاہے وہ سندھ کا تھا یہاں پر ایشیا کے اندر, اور وہ چاہے وہ میکسیکو وغیرہ کی طرف تھے یا چاہے وہ چائنا وغیرہ کی طرف تھے, دریاؤں کے کناروں پر تہذیبیں بنتی تھیں. قدیم ترین تہذیبیں یہاں پہ تھیں, اور اس میں ویدر کی بھی دخالت تھی اور مختلف چیزوں کی بھی دخالت تھی. تو یہ جو تہذیبیں تھیں ان میں کچھ ویلیوز شامل تھیں, کچھ ویلیوز تھیں. آپ ابھی بھی اس کے اثرات دیکھیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا ایک دور گزرا جس کے اندر انسانوں نے مادہ پرستی کی طرف ضرورت سے زیادہ غور کرنا شروع کر دیا, ضرورت سے زیادہ جانا شروع کر دیا. وقت بہت ہی کم رہتا ہے اور یہ موضوع اب اس تاریخ کو دیکھنا بہت مشکل ہے, تو صرف ریفر کر رہا ہوں آپ کے سامنے شہید مطہری کی کتاب جس کے اندر انہوں نے مادہ پرستی کے اسباب کا جائزہ لیا ہے. وہ کتاب جب کبھی آپ کو موقع ملے ضرور دیکھ لیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کتاب ہے ڈاکٹر حداد عادل کی, اوریان تہذیب اور تہذیب کی اوریانی. یہ بہت نفیس کتابیں ہیں دونوں. یہ مادہ پرستی کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی کتابیں. تو دنیا جب مادہ پرستی کی طرف گئی تو انہوں نے انسان کے اندر سے روح کا خاتمہ کر لیا, یعنی روح کو قبول کرنا بند کر دیا. انسان کے اندر صرف جسم دیکھنا شروع کر دیا. یہ تقریباً سمجھ لیجیے 17th century میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ایجاد ہوا. پہلے بھی تھی مادہ پرستی, مادہ پرستی ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن ایک نظریے کی صورت میں سیاسی نظام کے طور پر آ جائے یہ 17th century میں ہوا. اس کے بعد گویا لوگوں میں ایک فیشن بن گیا کہ انہوں نے ہر وہ چیز جو مادہ نہیں ہے اس کا انکار کر دیا. تو روح کا انکار کر دیا, خدا کا انکار کر دیا, نعوذ باللہ قیامت کا انکار کر دیا, چونکہ ہم نہیں دیکھ پا رہے, چونکہ آپریشن کے بلیڈ کے نیچے نہیں آ رہا تو ہم نے اس کو انکار کر دیا. اس کو ماڈرنزم کہا گیا, اس کو اس زمانے میں ماڈرنزم کہا گیا. انہوں نے انسانوں کو بغیر روح کے ڈیل کرنا شروع کر دیا. اچھا, اس کے بعد جب انسان کو اس عنوان سے دیکھ کر اسے ڈیل کرنا شروع کیا تو انسان کی خوشبختی کیا ہوئی, انسان کی سعادت کیا ہوئی؟ انسان کی خوشبختی سعادت ہو گئی کہ جسم کو زیادہ سے زیادہ آرام دو. تو خوشبخت اور سعادت مند اور کامیاب سکسیسفل قومیں کون سی ہوئیں؟ جن میں سب کے پاس گرمی میں سردی ہو, سردی میں گرمی ہو, جن کے پاس مادی وسائل کی کوئی کمی نہ ہو, وہ قومیں کامیاب ہو گئی. کیوں؟ جب روح ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں, آخرت ہے ہی نہیں, تو انسان بچا صرف یہ گوشت اور پوست کا لوتھڑا. اس کو جو آرام پہنچائے وہ نظام کامیاب ترین نظام ہو گیا. تو لوگ مادہ پرستی کے بعد اس طرح آسائش پرستی کی طرف جانا شروع ہو گئے. اچھا, شروع شروع میں تو بڑا مزیدار کام تھا, نہ چرچ جانا ہے نہ مسجد جانا ہے, سب آزاد ہو گئے, بلکہ مادر پدر آزاد ہو گئے. جس نے جو کرنا ہے گند کرے, جس نے جو بلا کرنی ہے بلا کرے. مغربی مالک کے اندر جناب برہنا اشخاص کے پورے کے پورے ساحل بننا شروع ہو گئے, محفلیں ہو گئیں, ہوٹلز بننا شروع ہو گئے, یہ سب کچھ ہو گیا. آسائشوں اور آرام کو اس کی انتہا تک کے اوپر لے گئے, جو پچھلے زمانے کے بادشاہ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے وہ یہاں پر لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. میرا نہیں خیال اکبر بادشاہ کو کبھی بھی بیچارے کو ایئر کنڈیشنر کی فضا ملی ہوگی, ہمیں مل گئی, وہ بھی صرف 30,000 روپے خرچ کر کے. بعد میں بل میں کنڈا ڈال کے پے نہیں کریں گے, کوئی بات نہیں. ہم نے کیا سمجھا کہ یہ جسموں کو آرام دینا یہ ہماری کامیابی ہے. ہم تو خیر پیچھے رہ گئے, پاکستانی ہندوستانی مثلا تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز, بلکہ اب تو ہندوستانی بھی ہمیں قبول نہیں کرتے, کہتے تم پیچھے رہ گئے, ہم تو بہت آگے نکل گئے. تو ہم پیچھے رہ گئے, وہ لوگ بہت آگے نکل گئے. لیکن پھر ایک اور معاملہ ہوا, جب وہ بہت آگے نکل گئے تو ان کو ایک اور بات سمجھ میں آئی, وہ یہ کہ یہ معاشرے میں سکون کیوں نہیں ہے. ماڈرنزم کیا بنا اس وقت؟ اس وقت ماڈرنزم یہ بنا کہ روح کو چھوڑ دو, خدا کو چھوڑ دو, دین کو چھوڑ دو, صرف جسم کو لو, آسائشوں کو لو, تعلقات رشتوں کی بھی پرواہ مت کرو, خاندان بنتا ہے بنے, نہیں بنتا نہ بنے, ایک عورت کے ساتھ نہ بیٹھو, 50 کے ساتھ بیٹھو اور ایک عورت 50 مردوں کے ساتھ بیٹھے, جس کا جو دل میں آتا ہے کرتے رہو. یہ ماڈرنزم کہلایا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جا کر ایک جگہ کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا, ہمیں مزہ کیوں نہیں آ رہا, سکون کیوں نہیں ہے. پھر ان کے سامنے عجیب و غریب انسان آنا شروع ہو گئے, ایسے انسان آنا شروع ہو گئے جن کا کام یہ تھا کہ وہ دوسروں کو اذیت کر کے خوش ہوں گے. انہوں نے عجیب عجیب سین دیکھنا شروع کر دیے. پھر ان کے سامنے آیا کہ بھئی ہمارے معاشروں میں تو شاید ہی کوئی بچہ ایسا ہوگا جس کے ساتھ تجاوز نہ ہوا ہو. یہ ان کے سامنے کہانیاں آئیں. دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کے اندر اس وقت اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ہالینڈ, ڈینمارک, فن لینڈ, سویڈن, یہ کنٹریز. اور اگر آپ انہی ملکوں کے اندر جا کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ فیملی کے اندر تجاوز کتنا ہے تو وحشتناک ہے. تو یہ پکچر جن کے سامنے اب کلیئر ہونا شروع ہوئی 40-50 سال 70-80 سال کے بعد کہ ہم نے روح کا تو انکار کر لیا, خدا کا انکار کر لیا, قیامت کا انکار, واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, لیکن سوال یہ کہ زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے جبکہ مادی اعتبار سے سب سے اچھی دنیا گزار رہے ہیں. تاریخ انسانیت میں کبھی انسان کے پاس وہ مادی فلاح نہیں تھی جو اس وقت ہے, البتہ کچھ کے پاس, باقی تو بےچارے رل گئے. جب یہاں پر پہنچے تو ان کے سامنے ایک اور فینومینا آیا, وہ یہ کہ ہمیں مادیات کے علاوہ کچھ چاہیے. اب وہ کچھ چاہیے کو کہاں ڈھونڈا, کبھی میوزک میں ڈھونڈا, کبھی آرٹس کے اندر ڈھونڈا, کبھی آرکیٹیکچر کے اندر, کبھی نیچر کے اندر. اب ان تمام چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیا. اب ماڈرنزم کیا بن گیا؟ ماڈرنزم یہ بنا کہ دوبارہ گاؤں میں جاؤ. عجیب کہانی ہوئی. اوسلو جیسا شہر, ناروے کا کیپٹل اوسلو, اوسلو بہت پرانا شہر بنا ہوا ہے. وہاں پہ ایک زمانے میں گاؤں تھا, ایک دیہات تھا. انہوں نے ماڈرنائزیشن کیا, اپنے آپ کو شہروں میں تبدیل کر لیا. جب وہ شہری ہو گئے اور ان کے بعد 70s میں وہاں پہ تیل بھی نکل آیا تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کمانا شروع کر دیا. جب بہت زیادہ پیسے والے ہو گئے تو اب آبجیکٹو کیا ہے؟ اب جو ناروے میں زندگی گزار رہا ہے, اوسلو میں زندگی گزار رہا ہے, جس کے ہاتھ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے, تو اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر تو گھر میں ہوگا, ایک گھر شہر میں ہوگا, وہ تو سب کے پاس ہو گئی. امیر کون ہوگا؟ جس کے پاس ایک شہر پہاڑی, ایک گھر پہاڑی پہ ہوگا. ارے یہ تو دوبارہ گاؤں چلا گیا بیچارہ. اب دیکھو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مثلا میں نے ماڈرنزم کیا, میں نے سارے گاؤں تباہ کر دیے, شہر بنا دیے. کراچی میں جتنے گوٹ تھے غائب ہو گئے, سب شہر بن گیا, شہر بن گیا. اب یہاں پہ امیر آدمی کون ہے؟ جس کے پاس ایک فارم ہاؤس ہوگا شہر کے باہر. ارے یہ تو پھر گاؤں چلا گیا. اب ماڈرنزم کیا ہوا؟ ماڈرنزم یہ ہوا کہ دوبارہ نیچر میں جاؤ. یہ ماڈرنزم ہو گیا نا, کہ دوبارہ نیچر میں جاؤ, دوبارہ پکچرز میں جاؤ, دوبارہ میوزک کی طرف جاؤ, پیچھے جا کے دیکھو کوئی مسنگ پارٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سول سرچنگ, روح کو ڈھونڈنا ماڈرنزم ہو گیا. روح کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہو گیا ماڈرنزم. اب میں ایک بات کہوں گا, پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ آرٹس, میوزک, پہاڑی, گاؤں, دیہات, پانی, ان سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی جو خدا پوری کرتا ہے. ہمیں یہ سمجھ میں آئے, یہ ہے پوسٹ ماڈرنزم. ہم یہاں پہ پہنچے. اب میں پوچھوں گا, دوبارہ واپس آتے ہیں, چند منٹس کی اور زحمت, دوبارہ واپس آتے ہیں, نظام کون سا کامیاب ہے؟ وہ نظام کامیاب ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. ماڈرن نظام کون سا ہے؟ ماڈرن نظام وہ ہے جو ہماری ان تمام ضرورتوں کو پورا کرے جو ہم نے جج کی ہیں. ابھی ہم نے کس ضرورت کو جج کیا؟ ہم نے جج کیا کہ ہم اپنی زندگی کو بغیر خدا کے نہیں گزار سکیں گے. جو نظام ہماری اس کمی کو پورا کرے کہ وہ ہمیں جسم کا بھی آرام دے اور ہمیں خدا کی رضایت بھی دلائے, وہ پوسٹ ماڈرن سسٹم ہے. انسان اپنے شعور کے اندر آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ رہا ہے جہاں پر وہ یہ احساس کر رہا ہے کہ اب یہاں پر کرسٹ ہے, مین پوائنٹ ہے. وہ کیا؟ انسان وحی کی ہدایت کے بغیر اپنی مشکل حل نہیں کر سکے گا. اس کو وحی کی ہدایت چاہیے, اس کو قرآن کی ہدایت چاہیے. اگر ہمیں وحی کی ہدایت نہ چاہیے ہو تو پھر ہمیں فقیہ نہیں چاہیے. لیکن اگر ہم یہ قبول کریں کہ ہمیں وحی کی ہدایت کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی تو ہمیں فقیہ چاہیے ہے جو ہماری ہدایت دے. یہ ولایت فقیہ ہے, یہ ولایت فقیہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آل محمد آل محمد. ولایت فقیہ کا نظام انسان کی ایک تعریف سے نکلا ہوا ہے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی تعریف یہ ہے کہ صرف جسم اور گوشت اور پوست کا لوتھڑا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور حقیقتیں بھی ہیں. ان حقیقتوں کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اور حتیٰ ان جسمانی تقاضوں کو سب کو پورا کرنا انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. ہم محتاج ہیں وحی کے. اگر ہم اس حقیقت کو قبول کریں کہ ہم اپنے صرف اپنے دماغ کے اوپر انحصار کر کے ہم تمام ضرورتوں کو حل نہیں کر پائیں گے، ہمیں وحی کی ضرورت رہے گی. البتہ یہاں پہ چھوٹا سا ایک باریک پوائنٹ کہتا چلوں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ شعور کہ ہمیں وحی کی ضرورت ہے یہ بھی عقل کی انتہا ہے، یہ بھی عقلی دستور ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ دین کی پیروی یعنی عقل کی ناکامی، نہیں، عقل کا شعور ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمیں خدا کی رہنمائی چاہیے. عقل کی ناکامی نہیں ہے، یہ عقل کی ترقی کا ایک مرحلہ ہے. عقل اپنی ترقی کے اندر ایک ایسے مرحلے کے اوپر پہنچتی ہے جہاں وہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے بہتر ایک اور منبع ذریعہ ہے جو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، تو اس کے سامنے کیوں نہ جائیں. یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے. جب انسان اس بات کے شعور تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ اپنی تمام تر غلطیوں کے بعد کہ انہوں نے صرف جسم کے اوپر انحصار کیا، اور اس بات کو سمجھ لیا کہ صرف جسم پر انحصار کر کے ہم خوشیاں حاصل نہیں کر پائیں گے، ہم معاشروں کو سکون نہیں دے پائیں گے، یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، اس میں مشکل سے 14-15% لوگ ایسے ہیں جن کی جسمانی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، 80-85% وہ لوگ ہیں جن کی حتیٰ جسمانی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں. دنیا اس شعور کو سمجھ رہی ہے کہ ہاں ہم نے جو بہت زیادہ باتیں کی ان سے ہمارا معاملہ حل نہیں ہوا ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. تو یہ جو شعور انسان کے اندر جاگا ہے کہ ہماری کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو ہم صرف دنیاوی نظام بنا کر اپنے عقل کے ذریعے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہم نہیں کر پائیں گے، ہمیں وحی کی ضرورت ہے. یہ جو وحی کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہماری کون پوری کرے گا؟ جو وحی کا شعور رکھتا ہو، جو وحی کو سمجھنے کی مہارت رکھتا ہو، اس شخص کو ہم فقیہ کہتے ہیں. یہ فقیہ ہے. بس یہ جو ولایت فقیہ ہے، ایک لفظ میں یہ شخص کی حکومت نہیں ہے، یہ وحی کی حکومت کا نام ہے. ہم شخص کی حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ایک جیسے مرجع نے، ایک عالم نے بہت خوبصورت فرمایا، انہوں نے کہا ولایت فقیہ در حقیقت ولایت فقہ ہے. فقہ یعنی دین کے علم کی حکومت کا نام ہے. تو جو آدمی دین کا علم رکھتا ہے اس کو یہ اختیار ملے کہ وہ ہماری ان ضرورتوں کو درک کرے جو وحی نے ہمیں بتائی ہیں، اور اس علاج کو درک کرے جو وحی نے ہمیں بتایا ہے. اس کے بعد وہ ہمارے ماہرین جو دنیاوی بعض علوم کے اندر مہارت رکھتے ہیں ان کو یہ ہدایت دے کہ کس طریقے سے اس نظام کو لے کے چلنا ہے. یہ پوسٹ ماڈرن سسٹم ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ اس نظام کی مخالفت کریں گے. کیوں؟ چونکہ وہ انسان کی حقیقت کو سمجھنے میں اس درجے پہ نہیں پہنچ پائے کہ انسان جسم کے علاوہ بھی کچھ ہے. جو اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا وہ یقیناً ولایت فقیہ کے نظام کو قبول نہیں کرے گا. لیکن میں کہوں گا کہ دنیا کے بہت زیادہ انسان ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں جسم میں محدود نہیں ہیں، ہماری ضرورتیں روحانی بھی ہیں، اور ان روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا اور حتیٰ جسمانی ضرورتوں کو لمبی مدت میں سب کے لیے پورا کرنا. کچھ نظام ایسے ہیں جو کچھ جسمانی ضرورتوں کو کچھ لوگوں کے لیے کچھ دیر کے لیے پورا کر سکتے ہیں، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز. لیکن اگر آپ انہی نظاموں کو لے کر آئیں کہ وہ ساری جسمانی ضرورتوں کو سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے حل کریں، یہ عاجز ہیں حتیٰ جسمانی ضرورتوں میں. اور ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم اس سے بہت بڑھ کر ہیں. نہ ہماری زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، ہماری زندگیاں بھی بڑھ کر. تو یہ نظام یقیناً اپنے عجز کا اور عاجزی کا اعتراف کر رہے ہیں اور کریں گے، اور ان کے پاس راستہ یہی ہوگا کہ یہ وحی کی اس طاقت کو قبول کریں کہ وحی انسان کے کمال کی تضمین کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو اس انسان کی حاکمیت قبول کرنی ہوگی جو وحی کے اوپر مہارت رکھے گا. اور میں تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقیہ ہے، اور وہ نظام جو ایسا سسٹم بنائے وہ ولایت فقیہ کا نظام. خدا تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں دین کے شعور میں مزید ترقی حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اب جو آپ دعا پڑھیں، کوئی بھی دعا، تو آپ اس شعور کے ساتھ پڑھیں کہ آپ دعا آپ کی جسم کی، آپ کے وجود کی کون سی ضرورت کو پورا کر رہی ہے. آپ کا وجود صرف جسم نہیں ہے. اور اگر آپ نے قبول کر لیا تو پھر آپ دعا میں کھانا نہیں مانگیں گے, پھر آپ دعا میں گھر نہیں مانگیں گے, پھر کھانے اور گھر سے بڑھ کر آپ اپنی اس حقیقت کے لیے کچھ مانگیں گے خدا سے. البتہ اس کو بھی مانگ لیجئے, ورنہ میرے پاس نہ آئیے گا, میں نہیں دے پاؤں گا. وہ مانگے تو اسی سے ہی مانگے. عزیزان محترم, پروردگار انشاءاللہ آپ کے اس جمع اور اجتماع کو اور زیادہ برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم سب کو اس معنویت اور ہدایت کو حاصل کرنے کی سعادت دے جو ماہ رجب کے اندر خدا نے ہم سب کے نصیب میں قرار دی ہیں. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے, ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ولی فقی رہبر معظم سید علی خامنائی اور ان سے قبل امام خمینی, ان کے درجات کی مزید بلندی کے لیے تمام خادمین, تمام خدمت گزار جو اس نظام ولایت فقی کے لیے خدمتیں کر رہے ہیں, ان سب کی مزید صحت و سلامتی توفیقات کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.